السلام يا امام يا امام السلام میرے دار کو سلام میرے دار کو سلام.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر اور بالاخص وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد مولا امام ششم کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا خدا نے متعال نے ہمیں نصیب فرمایا. یہ کہ خدا نے متعال جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں اس سے سوال کرتا ہے. اگر خدا نے متعال نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت نصیب فرمائی ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو بلا شک و شبہ اس نعمت کا ہم سے سوال کیا جائے گا اور اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کا سوال اتنا ہی سخت ہوتا ہے. یہ کہ ہم مولا چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، الحمدللہ ہمارا فخر ہے کہ ہماری شناخت مولا چھٹے امام کے نام پر ہے. جہاں یہ نعمت ہے وہاں ہم سے ایک سوال بھی ہے، اور اس کے اعتبار سے جو سوال ہم سے کیا جائے گا وہ یہ کہ اس نسبت سے جو تعلق ہمارا چھٹے امام سے بنتا تھا اس کا حق ہم نے کیسے ادا کیا. بحمد اللہ رب العالمین آج کا دور کئی اعتبار سے سنہری دور ہے. کئی اعتبار سے آج کے دور کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ غیبت کبریٰ کے ادوار کے اندر ہمیں نظر نہیں آتیں، اور اس اعتبار سے آگہی کا دور ہے، شعور کا دور ہے. میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں اہل بیت اطہار کی فکر دنیا کے تقریباً کہہ سکتے ہیں بلا مبالغہ کونے کونے تک پہنچی ہوئی ہے، اور ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. مولا چھٹے امام کا ماننے والا ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ خدا ہم سے یہ سوال کرے گا کہ تم نے امامت سے اس انتساب اور نسبت کا حق کیسے ادا کیا، ہم سے شاید یہ سوال بھی کرے گا کہ دنیا میں جب ہدایت کے معاملے میں، رہنمائی کے معاملے میں اور آئیڈیالوجی کے لیول کے اوپر ایک ویکیوم کریٹ ہوا تھا تو اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر تم نے اہل بیت کی فکر کیوں نہیں دی. میرا اپنے خیال ہے یہ دوسرا سوال ہمارے لیے آج کے دور میں انتہائی اہم سوال ہے. حضان محترم، ہم جانتے ہیں کہ متعدد وجوہات کی بنیاد پر بہت سارے عوامل ہیں جو جمع ہوئے ہیں، اور ان میں اربعین کا عظیم الشان اجتماع ایک عنصر ہے. دنیا کے اندر ایک طلب ہے، شاید اتنی بلنٹ نہ ہو، بعض لوگوں کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کچھ چاہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے اور اس ویکیوم کے اندر ایک ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی فکر ملے، کوئی روحانیت ملے، کوئی معنویت ملے. تو ہم مولا چھٹے امام کے ماننے والے ہونے کے ناطے اس کے مقابلے میں موجود ہیں کہ آپ اس ضرورت کو کیسے پورا کریں گے. جو چند اگلے منٹس میں جو میرے پاس ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مربوط ان عناصر کا ذکر کروں، ان چیزوں کا ذکر کروں جن کو اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو ہم اپنی اس ذمہ داری کو اپنے لیول پہ بھی انجام دے سکتے ہیں اور سوسائٹی کے لیول پہ بھی انجام دے سکتے ہیں. یعنی ایک وہ سوال ہے جو خدا ہم سے کرے گا کہ انتساب تو تمہارا چھٹے امام سے تھا، تو تم نے اس انتساب اور اس نسبت کا حق کیسے ادا کیا، اور دوسرا سوال یہ کہ سوسائٹی میں جب یہ ڈیمانڈ بنی تو تم نے اس کو پورا کیسے کیا. ان دونوں کو پورا کرنے کے لیے دو تین نکات بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر امام کے حضور ادا احترام کے لیے اور ان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ان کی قبر مطہر پر قبر مطہر کی مظلومیت کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے بالاخص درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. پہلا پوائنٹ کہ جو ہمیں امامت سے سیکھنا چاہیے، بالاخص مولا چھٹے امام سے بھی سیکھنا چاہیے، اور اس کی دنیا کے اندر اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک معنویت اور روحانیت کا عنصر ہے. دنیا مادی اعتبار سے بہت آگے پہنچ گئی، ظاہری طور پر کم از کم. یہ جو بیماری کا معاملہ آیا COVID-19 کا، اس نے ہمارے بہت سارے خواب و خیال کو چکنا چور کر دیا، کہ دنیا ہی سمجھ رہی تھی کہ ہم میٹیریل ڈیولپمنٹ کے اندر ایک ایسی جگہ کے اوپر پہنچ گئے، اور ہم وہاں پہنچ گئے، اور اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا. وہ سب کا صاحب تہس نہس ہو گیا. دو تین مہینے کے اندر سارے خواب و خیال ہمارے بکھر گئے. لیکن ان کے پیچھے جو انسان کو چاہیے تھا وہ یہ میٹیریل ڈیولپمنٹ نہیں تھی. یہ ضرورت ہے، ایک انسان بیمار ہے اس کو علاج چاہیے، ایک انسان کو کہیں دوسری جگہ پہنچنا ہے تو اس کو کمیونیکیشن کے لیے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے کچھ اکوپمنٹس چاہیے. لیکن جو انسان کی اصلی ضرورت تھی، جس کے بغیر زندگی گزارنا انتہائی سخت تھا، وہ نہ ہوائی جہاز تھا، نہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے وسائل تھے جن کے بغیر بھی زندگی گزری تھی. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑی ضرورت انسان کے اندر موجود ہے، اور وہ ضرورت اس کی روحانیت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایک اسپریچول ڈیولپمنٹ اور کنیکشن کی ضرورت ہے، جس چیز کے اوپر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بے پناہ اصرار کیا اپنی فرامین کے اندر، وہ اس معنویت کو انسان کے اندر جگانے کی بات تھی. اگر یعنی ہم جیسے طالب علم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تین پوائنٹس بتاؤ کہ جو اہل بیت کے اندر ایسے تھے جو دوسروں کے اندر اس لیول پر قطعاً نہیں تھے، تو کسی بھی فضیلت میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر مثال کے طور پر 1, 2, 3 تین پوائنٹس کہوں، تو میں کہوں گا کہ پہلی چیز اہل بیت کی معنویت، دوسری چیز اہل بیت اطہار علیہ السلام کا علم، اور تیسری چیز انسانوں کے درمیان پیش آنے والا اخلاق. یہ تین پوائنٹس اہل بیت اطہار کی میراث بنتی ہے، اور خاص کر مولا چھٹے امام کی میراث جو ہمارے پاس ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو انجام دیں، ان تین پوائنٹس کے اوپر ہمیں بھرپور محنت کرنی پڑے گی. اور کاش ہم لوگ بہت سارے کام جو دنیا میں انجام دے رہے ہیں، ان کو میں سمجھتا ہوں کلاسیفائی کریں کہ کس طریقے سے ہم ان تین کے اندر اس کو ڈال سکیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی وہ جو سبسٹینشیل کام ہم کر رہے ہیں وہ ہے کیا. تو پہلی چیز ہماری اور آپ کی روحانیت، ہماری اور آپ کی معنویت. تو یہ کتنی پرائیورٹی ہے ہمارے اور آپ کے لیے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک اس کی پرائیورٹی ٹاپ پرائیورٹی ہے. یعنی اگر آپ ان کے کلمات کے اندر غور فرمائیں، اور میں ایک دو جملات امام سے عکس کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک یہ چیز سب سے اہم ہے. تو اگر بلا کسی تاخیر کے ایک دو روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، تو بہت نفیس ایک روایت ہے جو مولا چھٹے امام سے ہمارے پاس موجود ہے، اور مستدرک الوسائل کے اندر بھی میرے خیال میں اس کی کوٹیشن ہے. اور فرمایا کہ امام نے فرمایا طلبت نور القلب فوجدتہ فی التفکر والبکا. حدیث کو مکمل عرض کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ اور عرض کر دوں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نورانیت کے اوپر اصرار کیا، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم کی خاصیت تھی. وہ صرف کیمیکلز کی انٹریکشن کو بیان کرنا نہیں تھا، یہ ہے کہ ہم لوگ جب امام کی علم کی وسعت کو بیان کرنے لگتے ہیں کہ علم امام کا علم کتنا وسیع تھا، تو ہم مثال کے طور پر ایسٹرونومی سے یا فزکس سے یا کیمسٹری سے ان کے اقوال کو ان کے اقوال کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ بھی امام نے فرمایا تھا. لیکن یہ ڈیپتھ نہیں ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. یہ میٹیریل باڈی سے تعلق رکھنے والے علوم ہیں جو دنیا میں شاید کسی اور دروازے سے بھی حاصل کیے جا سکتے تھے. جو ڈیپتھ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نالج کی، وہ ہے جو انسان کی روح سے تعلق رکھتی ہے، جو انسان کی اخروی زندگی سے تعلق رکھتی ہے. اس دنیا کے بعد کیا ہونے والا ہے، انسان کے ظاہری بدن کے پیچھے جو روح ہے اس کے ساتھ کیا انجام پا رہا ہے، یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علم کی گہرائی ہے. تو اس قول کے اندر یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، خدا سے رابطہ بھی، اور علم کی وہ گہرائی جو انسان کی روح تک پہنچے اور انسان کی آخرت تک پہنچے. امام نے فرمایا طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء. میں نے دل کی نورانیت کو ڈھونڈا، تو اسے تفکر میں، غور و فکر کرنے میں، اور گریہ و زاری میں پایا. اب یہ کہ دل کی نورانیت کیا ہے، قلب کی نورانیت کیا ہے، اور قلب کی نورانیت کی ریالٹی کیا ہے، یہ ہمیں اہل بیت کے کلام کے اندر جا کر اس کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کہ نورانیت جب وہ کہتے ہیں تو اس نور کا مطلب کیا ہوتا ہے، خود قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم اس وقت بہت لمیٹڈ ٹائم کے ساتھ ہیں تو اس کے اوپر زیادہ ڈسکس نہیں کر پائیں گے، لیکن کم از کم اتنا میں ریفلیکٹ کر سکتا ہوں وہ یہ کہ انسان کے اندر ایک ایسی کیپیسٹی جس کے ذریعے سے وہ ان ریالٹیز کو بھی سمجھ سکے کہ جو میٹیریل سینسز سے حاصل نہیں کی جا سکتی، انسان کی اس کیپیسٹی کو ہم قلب کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ جو قلب ہے، یہ جو انسان کی کیپیسٹی ہے، یہ ڈیولپ ہوتی ہے اس کی ٹرو پریکٹسز سے۔ یعنی اگر کوئی انسان تھیورٹیکلی بہت زیادہ مضبوط ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا قلب اتنا ہی زیادہ انلائٹڈ ہو۔ ہاں، اگر وہ پریکٹیکلی بہت پیور ہو اور اپنے کام کو اللہ کی رضایت کی خاطر انجام دینے والا ہو تو اس کے قلب کے اندر ایک انلائٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ انلائٹمنٹ ایک سورس آف گائیڈنس ہوتی ہے، ناٹ کہ صرف سورس آف نالج نہیں ہوتی بلکہ سورس آف گائیڈنس ہوتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اس قلب کی نورانیت کو چاہا کہ یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، جبکہ ظاہر ہے کہ مراد یہ ہے کہ امام چاہتے تھے ہمارے لیے بیان کریں کہ یہ قانون کیا ہے۔ اور یہ پھر میں ایک جملہ عرض کروں گا، وہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کے اندر صرف واقعات کا بیان نہیں ہے، قوانین کا بیان ہے، اور قانون کا جاننا وہ ہوتا ہے جو انسان کو طاقت دیتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ چلے کہ مثال کے طور پر تھرمو ڈائنمکس کے رولز کیا ہیں، اور تو آپ گرمی کو سردی کر سکتے ہیں، سردی کو گرمی کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ حرکت کے قوانین کیا ہیں تو آپ کچھ سے کچھ کر سکتے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات قوانین دے رہی ہوتی ہیں، اور امام کی اس فرمان کے اندر امام نے فرمایا کہ دل کی نورانیت کہاں سے ملتی ہے؟ قلب کی نورانیت، قلب وہ فیکلٹی جو میں نے عرض کیا۔ اگر کسی کو یہ نورانیت چاہیے ہے کہ جس کے ذریعے سے اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کی سعادتوں کو سمجھ سکے گا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام فرماتے ہیں کہ تفکر والبکا، غور و فکر کرے اللہ کی خلقت کے اندر، اللہ کے نظام کے اندر، اپنے خدا سے رابطے کے اندر، اور بکا، خداوند متعال کے سامنے گریا، خداوند متعال کے سامنے ندبہ، خداوند متعال کے سامنے اپنی حیثیت کا اعتراف، اور خداوند متعال کے ساتھ ایک کنیکشن کو ڈیولپ کرنا۔ امام فرمانے اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کے قلب کے اندر ایک نورانیت آتی ہے، اور میں نے عرض کیا یہ نورانیت سورس آف گائیڈنس ہے، ایک ایسی گائیڈنس جس کا تعلق صرف آئیڈیالوجی سے نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کو کمال تک پہنچانے کے لیے۔ فرمایا طلبت نور القلب فوجدته في التفكر والبكاء وطلبت الجواز على الصراط فوجدته في الصدقه۔ فرمایا کہ میں نے یہ ڈھونڈا، میں نے یہ تلاش کیا کہ انسان پل صراط کے اوپر سے کیسے تیزی سے گزرتا ہے، تو فرمایا فوجدته في الصدقه، میں نے اس کو صدقے میں پایا۔ کہ اگر کوئی شخص ایک خاص صداقت کے ساتھ ہو، البتہ یہاں صدقہ کا مطلب دو لیا جا سکتا ہے، ایک انسان کی زندگی میں صداقت کہ وہ منافقت سے بچے، اپنے آپ کے اپنے اندر اور باہر کو ایک جیسا رکھے، اور اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کے دعوے نہ کرے جو اس کے اندر نہیں ہیں، اس کو ہم صداقت لیں، یا صدقہ بمانے خداوند متعال کی راہ میں انفاق کرنا، خداوند متعال کی راہ میں ایثار کرنا، خداوند متعال کی راہ میں اپنے مال کو اور اپنی جان کو اور اپنے علم کو اور مختلف طریقوں سے ریسورسز کو خرچ کرنا تاکہ خداوند متعال آخرت کے اندر جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو یہ دونوں مطلب لے سکتے ہیں ہم اس کے اندر۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ پل صراط پر سے تیزی سے گزرے تو اسے صدقے کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یعنی اگر میں اس کو سمرائز کروں صدقہ یعنی کیا مطلب، تو میں کہوں گا صدقہ یعنی اپنی زندگی کو اور اس کے تمام وسائل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اس طرف خرچ کرنا جہاں خدا چاہتا ہے۔ اب وہ دو سکے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دیں، وہ بہت بڑی دولت بھی ہو سکتی ہے جو آپ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کسی کو دیں، اور وہ آپ کی اپنی صداقت بھی ہو سکتی ہے جو خود بخود ایک تبلیغ بن جاتی ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف توجہ دیں آپ کی صداقت کو دیکھتے ہوئے۔ تو صدقہ یہاں پر بن جائے گا کہ انسان ایک ایسی سچائی کے اوپر ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو اللہ کی طرف خرچ کرے۔ تو اگر کوئی صراط کے اوپر زندگی گزارنا چاہتا ہے، تیزی سے گزارنا چاہتا ہے، اب ظاہر ہے کہ پل صراط پہ کیا ہوگا اس کی کوئی اور سورس ہمارے پاس نہیں ہے، یہ امامت کا کام ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا ہے اس کے اندر انٹریکشنز کیسے ہوں گے، اس کے ریلیشن شپس کیا ہیں، اور انہوں نے اس کو کھول کر ہمارے سامنے بیان کیا۔ وَطَلَبْتُ نُورَ الْوَجْهِ فَوَجَدْتُهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، اور
امام نے فرمایا کہ میں نے چہرے کی نورانیت چاہی تو اس کو نماز شب کے اندر پایا. اب میں دوبارہ کہوں گا یہ جو چہرے کی نورانیت ہے یہ کیا ہے؟ ہم حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اپنی سینس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید اس ریالٹی تک نہیں پہنچ پاتے لیکن کچھ کچھ سمجھا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وضو کی دعا کے اندر بھی جب چہرے کے اوپر پانی ڈالیں تو یہ دعا ہے کہ خدایا میرے چہرے کو اس دن روشن کر دے جس دن لوگوں کے چہرے تاریک ہو رہے ہوں گے. یہ چہرے کی نورانیت کیا ہے؟ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ایک سینس کے اندر وجہ کہ شاید انسان کے وجود کے اندر کوئی ایسی برتری ہے، کوئی ایسی ڈگنیٹی ہے جو اس کو تمام مخلوقات کے اوپر ایک پرومیننس دے دیتی ہے اللہ کی نظر کو حاصل کرنے میں.
ہماری سوسائٹی کے اندر اگر کسی کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے تو وہ خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نظام کے اندر اگر کسی کا چہرہ نورانی ہوتا ہے تو وہ خدا کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے. فرمایا یہ جو چہرے کی نورانیت ہے، ظاہر ہے اس کا کوئی تعلق کلر سے نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی کمپلیکس سے نہیں ہے کہ کیا اس کے چہرے کا کیا رنگ رہا. فرمایا یہ جو چہرے کی نورانیت ہے یہ صلاۃ اللیل کے اندر ہے. یہ علم ہم اور کہاں سے لا سکتے ہیں؟ معنویت کے ان رابطوں کو ہم کہاں سے پا سکتے ہیں؟ یہ وہ تعلیمات ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پاس ہیں. تو اگر نور قلب چاہیے جو ہدایت کی سورس ہے، فرمایا وہ تفکر اور بکا کے اندر ہے. اگر پل صراط پہ سے تیز گزرنا ہے تو وہ صدقہ کے اندر ہے، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک محبوب بن جاؤ تو نماز شب پہ توجہ دو. اب اگر اسی نماز شب کے بارے میں عرض کروں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل ٹاپک سمجھا جاتا ہے کہ بھائی 11 رکعت نماز ہے، تو صرف ایک جملہ عرض کرتا چلوں ایک روایت کا، کہ ایک روایت کے اندر جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ نماز شب پہ توجہ دو چاہے 1 رکعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے 1 رکعت کیوں نہ ہو. تو یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز شب کے اوپر توجہ دیں. تو مثال کے طور پر اگر اٹھ کر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں 11 رکعت نہیں پڑھ سکتا کسی بھی وجہ سے، تو کم از کم 1 رکعت پڑھ لے تاکہ اس کا شمار نماز شب پر توجہ دینے والوں میں کم از کم ہو جائے، اور اس کے اعتبار سے بھی اس کو کچھ نہ کچھ نورانیت نصیب ہوگی. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا متعال نے جو ہمیں تعلق دیا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، وہ آج کے دور میں ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم ان حقائق کے اوپر توجہ دیں. اچھا، اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی اس میں فقہ کا تذکرہ کیوں نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا فقہ بھی انتہائی اہم ہے جو اہل بیت سے ہمیں ملی ہے. ظاہر ہے الحمدللہ رب العالمین ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر، اپنی زندگی کے طور طریقے کے اندر، اصولوں کے اندر اسی کے اوپر عمل پیرا ہیں جو اہل بیت نے ہمیں دیا ہے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی ظواہر میں فقہ کے اوپر عمل کرے اور اخلاق میں اور عقائد میں اس گہرائی تک نہ جا سکے تو ظواہر فقہ پہ عمل کرنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس کو یقیناً کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اخلاق کے اندر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی طرف توجہ دے، اور اسی طریقے سے اس رابطے کی طرف توجہ دے جو عقائد کے اندر انسانوں سے انسانوں کا بنتا ہے. اب اگر اس مثال کو ایک اور ڈائمنشن کی طرف لے کر جاؤں اور وہ میری باتوں کا آخری پوائنٹ ہو، تو میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو چیز اہل بیت نے ہم سے چاہی وہ انسانوں کے ساتھ ایک ایسا رویہ جس میں ہم انسانوں کے لیے سورس آف کمفرٹ بنے، ایک آسانی کا ذریعہ بنے. انسان دو قسم کے سمجھے جا سکتے ہیں. کچھ انسان وہ ہیں جن کی زندگی سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے، انسانوں کو آسانیاں ملتی ہیں، انسانوں کی زندگی میں مشکلات حل ہوتی ہیں، اور وہ مشکلات صرف جسمانی مشکلات نہیں بلکہ فکری مشکلات، معنوی مشکلات حل ہوتی ہیں. اور کچھ انسان ایسے ہیں جن کے وجود سے مشکل تو کیا حل ہوگی، خود مشکل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے مشکل بن جاتی ہے سوسائٹی کے اندر. تو جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا وہ یہ کہ تم زندگیوں میں آسانیوں کا سبب بن جاؤ. تو عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس رابطے کی طرف توجہ دیں جو اہل بیت سے ہمارا رابطہ ہے اور اس کے تحت زندگی گزاریں، تو ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ان کو دوبارہ دہراؤں گا، وہ یہ کہ پہلی بات مجھے دیکھنا پڑے گا 24 گھنٹے کے اندر میری کتنی پرائیورٹی اللہ کے ساتھ رابطے کے اوپر ہے، اس پہ کتنا میرا وقت لگ رہا ہے. اور امام کو فرمان میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو کیا آسانیاں ملی. آیا ہمارے ذریعے سے اللہ کا دین نصرت پاتا ہے اور ہمارے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو آسانی ملتی ہے، یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ دعوے بہت کچھ ہیں لیکن جب باٹم لائن میں جا کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں, بہت ساری چیزیں جو نقصان بھی ہوئی ہیں ہم سے. تو میں اس کو سوئے ذہن کے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا کہ ہم سب غلط کر رہے ہوں گے, لیکن کم از کم اتنا ضرور سوچنے کی کوشش کروں گا کہ خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ اچھا کر رہے ہیں اور اچھا نہیں کر رہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالی, ہم اس میں سے شمار نہ ہو جائیں. یہ دور بہت خوبصورت دور ہے, یہ بہت کرٹیکل دور ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آج کے دور نے ہمارے لیے مثالوں کو بہت اونچائی پہ پہنچا دیا. ہمارے سامنے جیسے شہید قاسم کی مثال ہے اور دوسرے شہداء کی مثالیں ہیں, اور حتیٰ جو لوگ اس وقت زندگی کے اندر موجود اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں, رہبر معظم سید مقاومت کی مثالیں, ان سب مثالوں نے ہمارے کام کو ایک بہت اعلیٰ پیمانے کی طرف پہنچا دیا. اور امامت سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ یہ کہ اپنے اسٹینڈرڈس کو اوپر لے کر آئیں, اللہ کے ساتھ رابطے میں, اللہ کے دین کی نصرت کرنے میں, اور اللہ کے بندوں کی زندگی میں آسانیاں لانے میں. اور یہ وہ عنصر ہے کہ جو شیطان اور شیطان کے نظام کے لیے مہلک ترین ضرب ہے, جس کی وجہ سے اہل بیت اطہار کی شہادتیں ہوئی. یعنی کوئی انسان اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ مثلا مولا پانچویں امام یا مولا چھٹے امام کی جیسی شخصیت کہ جو مسلسل لوگوں کے لیے آسانیوں کا سبب بنتی تھی, کوئی کیوں ان سے دشمنی کرے گا؟ یعنی مثلا بنی عباس یا بنی امیہ, یہ دوسری حکومتیں, ان کو کیا غرض ہے مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ کے خلاف جانے کے لیے؟ تو ہمیں فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ مشکل صرف یہ نہیں ہے کہ امام علم دے رہے تھے, امام انسانوں کی زندگیوں کے اندر اس مشکل کو حل کرنا چاہ رہے تھے جو دسیوں مشکلات کا سبب بنی ہوئی تھی, اور وہ تھی ظلم کے نظام کا خاتمہ. امام اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا چاہتے تھے, اور یہ امامت کی وہ ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے ان تمام ظالموں سے دشمنی بن رہی تھی. اور سمرائز ہوتا ہے اس کلام کے اندر جو اہل بیت سے ہمارے پاس موجود ہے, جس میں فرمایا یملا الارض قسطاً وعدلا کما ملئت ظلماً وجورا. اگر یہ جملہ مولا آٹھ آخری امام کے لیے ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی, تو یقین فرمائیے یہی وہ ہدف ہے جو چھٹے امام کی زندگی میں بھی ہے, یہی وہ ہدف ہے جو پانچویں امام کی زندگی میں بھی ہے. وہ بھی یہی کر رہے تھے, بے عینہ کلنا محمد, خود بخود ہمیں اس مطلب تک پہنچاتا ہے کہ وہ سب اسی راستے کے اوپر گامزن تھے, اور یہی وہ راستہ جو وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سخت راستہ ہے, کہ جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نہ صرف علم دیا, نہ صرف جسمانی آسانیاں دیں, روحانی آسانی دیں, بلکہ اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کی جو ان تمام کاموں میں رکاوٹ تھا, تو اس ظلم نے اپنا انتقام لیا, اور شدید انتقام لیا. اور سلام ہو مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ کے اوپر, اور سلام ہو ان کی قبر مقدس کے اوپر, ان کی مظلوم لحد کے اوپر, کہ انسان بعض اوقات شرمندہ ہوتا ہے اس بات پر کہ ہمارے مرحومین کی قبور نشان رکھ رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم جا رہے ہوں اور اس کے اوپر زیارت ہو رہی ہو, اس کے اوپر دعائیں پڑھی جا رہی ہوں, اور وہ کہ جو خاندان عصمت و طہارت کے سربراہ ہیں اور وہ جن کے نام پر اس مکتب کی شناخت ہے, ان کی قبر مقدس تاریخ ہو اور ان کی قبر مقدس بے نام و نشان. لیکن کب تک آل سعود جیسے ظالم اپنے ظلم کو انجام دیں گے؟ کب تک بنی عباس اور بنی امیہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کریں گے؟ انشاءاللہ اولاد فاطمہ کے اوپر ظلم کا یہ دور ختم ہوگا. ہم سب جانتے ہیں خدا متعال نے وعدہ کیا ہے کہ جتنے بھی یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ ظلم کر لیں گے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جب انشاءاللہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نسل میں سے وہ مبارک ہستی تشریف لائیں گے جن کے ذریعے سے ان تمام ظلموں کا خاتمہ ہو جائے گا. آج اگر امام ششم کے, امام چھٹے امام کے چاہنے والے, امام کے اس مقدس روزے کو مسمار ہوتا دیکھتے ہیں جنت البقیع کے اندر, اور ان کے دلوں کے اندر ایک آگ اٹھتی ہے کہ کیوں یہ ظلم ہوا اور کس طریقے سے اس کا خاتمہ ہوگا, تو یقیناً ان کے دلوں کے اندر ایک امید بھی ہے کہ اولاد فاطمہ تشریف لائیں گے. انشاءاللہ یہ آل سعود نابود ہوں گے, اور انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نہ فقط وہ قبور مقدسہ دوبارہ تعمیر ہوں گی بلکہ ان کی فکر کا احیاء ہوگا, جیسا کہ اس کی نشانی ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. نہ صرف یہ قبور مقدسہ تعمیر ہوں گی بلکہ پرچم اہل بیت پوری دنیا کے اوپر لہرائے گا، جن کی نشانیاں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر، ان کی حیات طیبہ کے اندر اور ان کی شہادتوں کے دوران اور شہادتوں کے بعد ظلم کیا، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، اس ظلم کے خاتمے کا دن دیکھنا نصیب فرما، ظہور عدل اور ظہور انصاف اور ظہور معنویت کا دن دیکھنا نصیب فرما۔ مولا چھٹے امام کے ساتھ رابطے کا واسطہ خداوندہ، ان کے فرزند کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کی نصرت کی رحم شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و اطرته الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔